وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں، سوال بھی آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم مومن ہیں یا نہیں. تو آج آپ کو پتا چل گیا نہیں، یہ صفات دیکھ لے اور اپنے اندر ڈھونڈ لے. ایسے مومنوں سے اللہ کا وعدہ ہے کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات کا جس میں نہریں بہتی ہیں، جس میں نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، کوئی نہیں نکالے گا وہاں سے. تم دنیا میں اللہ کی خاطر کسی سے برائی سنتے ہو، کوئی تمہیں دکیانوسی کہتا ہے، کوئی تمہیں کچھ ٹائٹل دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، دیکھو اللہ کے ہاں تمہاری کتنی عزت ہے. جب اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اس کی خاطر کسی سے بھی کوئی بات سننی پڑ جائے، اس کو اس کے اوپر دکھ نہ کریں. اس لیے کہ دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی عزت رکھی ہوئی ہے، وہاں سے کوئی بھی نہیں نکالے گا. وہ مساکین طیبتن، اور گھر پاکیزہ. عورتوں کو تو خاص طور پہ ہمیں گھروں کا شوق ہوتا ہے، ایسے گھر ہیں جو پاکیزہ ہیں. کیسے گھر ہیں؟ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں. تغانی میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور اس میں پھلوں کو لٹکایا اور نہروں کو چلایا، اور پھر اس کی طرف دیکھ کے فرمایا بول، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، ہاں کامیاب ہو گئے مومن. کتنے اچھے رہے مومن کہ ان کو یہ جنتیں مل رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساکین طیبتن فی جنات عدن کے متعلق جب سوال کیا گیا، تو فرمایا یہ موتیوں کا ایک محل ہے. یعنی یہ مساکین طیبہ کیا ہے؟ موتیوں کا ایک محل ہے. اس میں سرخ یاقوت کی 70 حویلیاں، ہر حویلی میں سب زمرد کے 70 گھر ہیں، ہر گھر میں 70 تخت ہیں، ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 بستر ہیں، ہر بستر پر بڑی آنکھوں والی ایک حور ہے، ہر گھر میں دسترخوان ہے، 70 دسترخوان، اور ہر دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے ہیں، ہر گھر میں 70 خدمت گزار ہیں، اور مومن کو ہر صبح اتنی قوت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو صرف کر سکے، یعنی ساری چیزیں استعمال کر سکے گا. یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ہے وہ سب چاندی کا، دو جنتیں سونے کی، ان کے برتن اور جو کچھ ہے وہ سونے کا، لوگوں کے اور ان کے رب کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہے جو اللہ کے چہرے پر جنت عدن میں ہے. یعنی اللہ کے چہرے پر جنت عدن میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم اور بخاری میں کہ مومن کے لیے جنت میں کھوکھلے موتیوں کا ایک خیمہ ہے جس کا ڈسٹینس جو ہے نا 60 miles کا ہے. یعنی خیمے ہیں جو موتی کے بنے ہیں، اور موتی کے اندر کھوکھلا، یعنی موتی کے اندر ہالو ہے، اور وہ اندر ڈسٹینس کتنا 60 miles کا، اتنے بڑے بڑے خیمے ہیں. پھر ایک حدیث ترمذی ہے، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس ان میں سب سے بلند درجہ ہے. اسی سے جنت کی 4 دریا نکلتے ہیں، اس کے اوپر عرش ہے. بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت 14 رات کے چاند کی طرح ہوگی، جو ان کے قریب ہوں گے ان کی صورت چمکدار ستارے کی طرح ہوں گی، وہ پیشاب اور پخانہ نہیں کریں گے، تھوکیں گے بھی نہیں، ان کی نہ ناک نکلے گی، ان کی سونے کی کنگھی ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، جیسے سینٹ پرفیوم سمجھ لیں. ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا ہوگا، ایئر فریشنر سمجھ لیں، عود تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت سمیل ہے. ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی. ان سب کی تخلیق ایک شخص کی طرح ہوگی. وہ سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پہ ہوں گے، جن کا قد آسمان میں 60 گز کے برابر ہوگا، یعنی آدمی اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دارمی میں اور مسند احمد میں، ایک جنتی شخص کو کھانے پینے جمع اور شہوت میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی. اور ایک یہودی نے یہ سن کے کہا جو شخص کھائے گا اور پیے گا اس کو قضائے حاجت بھی ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں، اس کے جسم سے پسینہ ہی نکلے گا جس سے سارا اس کا مطلب وہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ادنا شخص وہ ہوگا، سب سے یعنی کم درجے کا جنتی ہوگا، جس کے 80,000 خادم ہوں گے، اور اس کی 80,000 اور اس کی 72 بیویاں ہوں گی اور اس کے لیے موتی زمرد یاقوت کا اتنا بڑا گنبد بنایا جائے گا جتنا جابیہ اور صنعاء میں مسافت ہے, اتنا زیادہ ڈسٹینس. ترمذی میں یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا, جنت میں سب سے کم درجہ کس شخص کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ ایک شخص ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جائے گا. اسے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ, وہ کہے گا اے میرے رب میں جنت میں کہاں جاؤں, جنت کے تو محلات اور اس کے درجات پہ لوگوں نے پہلے ہی قبضہ کر لیا. اسے کہا جائے گا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم کو جنت میں اتنا علاقہ مل جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک کا علاقہ ہوتا ہے؟ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اتنا علاقہ لے لو اور اس کا 5 گنا زیادہ لے لو, اور اس کے علاوہ وہ چیز بھی لے لو جو تمہارے دل کو پسند آئے اور تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے. وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں, اے میرے رب میں راضی ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اور جن لوگوں کا جنت میں سب سے بڑا درجہ ہوگا وہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ وہ گروہ ہے جس کو میں نے پسند کر لیا, ان کی عزت و کرامت پہ میں نے مہر لگا دی, ان کو وہ نعمتیں ملیں گی جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا, کسی کان نے نہ سنا ہوگا, نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور بھی آیا ہوگا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, سورہ سجدہ میں ہے نا, تو یہ مسلم میں روایت ہے. تو اتنی نعمتیں ملیں گی, ایسے محلات اور ایسے باغات ملیں گے ان کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا, یعنی جن کے پتھر بھی یعنی جو بکھرے ہوں گے وہ موتی اور یاقوت ہوں گے, اس جگہ کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں جس کے برتن سونے چاندی کے ہوں. اللہ اکبر. اور جب وہاں پہ جو مومن ہوں گے صبح شام سانس کے ساتھ اللہ کی حمد اور تسبیح کریں گے, جہاں موت نہیں, جہاں پہ بڑھاپا نہیں, جہاں پہ بیماری نہیں. اور جنت عدن کو تو جیسے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا, اس کی ایک ایک اینٹ سفید موتی کی, ایک سرخ یاقوت کی, ایک سبز زمرد کی, اس کی مٹی مشک ہے, اس کے پتھر لؤلؤ ہیں, اس کی گھاس زعفران ہے. جیسی وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بنائی, بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے اور بعض محلات میں محل ایسے ہوں گے, یہاں پہ تو پیلس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. کبھی کوئی جائیں کسی جگہ پہ کوئی بڑا ہوٹل دیکھنے کے لیے جائیں, وہاں پہ دبئی میں انہوں نے بنایا ہوا ہے برج دبئی, کتنی ٹکٹ دے کے آپ جاتے ہیں صرف ایک چیز دیکھنے کے لیے, رہنا تو دور کی بات ہے. اور یہ دیکھو کہ یہ اس کی ملکیت ہے, اور ایک نہیں ہے 70 بڑے بڑے گنبدوں والے, خوبصورت موتیوں والے, چاندی کے محل. اللہ اکبر. اور تم کیسے ریچھتے جاتے ہو دنیا کے پیچھے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ ہی نہیں, صرف ورضوان من اللہ اکبر, جس کو اللہ کی رضا مل گئی نا وہ تو سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے جو بڑی کامیابی ہے. یہ تو محل اور خیمے اور وہاں کے پتھر اور وہاں کی نہریں اور وہاں کے باغ, یہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. جس کو اللہ کی رضا مل جائے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی کامیابی ہے. کبھی یہ بتائیں کہ ہم نے اس کو کامیابی بھی سمجھا ہے کہ نہیں. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کی یہ ڈیفینیشن شاید جب صرف ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہ ڈیفینیشن ہمیں آتی ہے. اب آپ کو اگر اسائنمنٹ دے دی جائے سب سے بڑی کامیابی کیا, تو سارے لکھیں گے کہ رضوان من اللہ اکبر, یہ جنت مل گئی اس کو سب سے بڑی کامیابی. لیکن جب ہم دنیا میں نکلتے ہیں کیا واقعی اسی عینک سے دیکھتے ہیں لوگوں کو؟ یہ گلاسز پہنی ہوتی ہیں آپ نے, یا اس کو اتار کے رکھ دیتے ہیں جب کلاس ختم ہوتی؟ وہاں پہ فوز العظیم کون سی نظر آتی ہے؟ جو بچہ ہارورڈ میں پڑھنے چلا گیا, ہاں جو ڈاکٹر بن گیا وہ بڑی کامیابی ہے بھائی, جس نے فلاں جگہ پہ گھر خرید لیا بڑے کامیاب ہیں بھائی, جس کے بچے لائق نکل آئے بڑی کامیابی ہے, جس کو پروموشن مل گئی وہ کسی جگہ کا پریزیڈنٹ بن گیا بڑی کامیابی ہے بھائی, بڑے کامیاب لوگ ہیں. اور تب ہماری یہ ڈیفینیشن کہاں جاتی ہے؟ ایسا ہے نا, جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ بھی بڑے کامیاب ہیں. دیکھا ان کا گھر کتنے بڑے کامیاب ہیں, ہم سے دوستی میں فخر ہے, ان سے کانٹیکٹس بنانے میں فخر ہے, ان کے لیے بھاگتے ہیں, یہ کامیابی پھر بھول جاتے کہ یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا, یہ بخاری اور مسلم میں, اے اہل جنت, وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب, ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر, لبیک وسعدیک. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں, ہمیں تو نے اتنا عطا کر دیا جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو اس سے بھی افضل چیز عطا فرماؤں؟ وہ عرض کریں گے اس سے افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضا تمہیں دے دی, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اب مجھے بتائیں کہ ایک مومن جس نے اپنی پوری زندگی اس چیز کی سٹرگل میں گزاری, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اس کے لیے یہ کلمات کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے تو اس سے بڑی کوئی بڑھ کے خوشی ہو ہی نہیں سکتی. اس کا گول جو تھا دنیا میں, کوئی پیسہ, کوئی بڑی بڑی محل بنانا اور چیزیں اور گاڑیاں, یہ نہیں تھی. اس کے گول دنیا میں تھا اللہ کی رضا. اللہ کی رضا وہ اس کو مل گئی آج, اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے. بندے کو جب یہ پتا چل جائے نا اس کا مولا اس سے راضی ہے, تو اس کو ہر نعمت سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اگر اس کو جسمانی آرام بھی مل جائے, آسائشیں بھی مل جائے, لیکن اس کو یہ پتا ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہے, تو ساری عیش اور آرام, ساری چیزیں, ان کی ساری راحتیں ختم ہو جائیں گی اس کے لیے. اس کو پھولوں کی سیج بھی پھر کانٹوں کی طرح چبھے گی. لیکن اگر اس کو جسمانی تکلیف بھی ہو, بھوک پیاس بھی ہو, لوگ اس کو ڈفرینٹ باتیں کہہ رہے ہیں, تانے بھی دے رہے ہیں, لیکن اس کو یہ پتا ہے میرا رب اس بات میں مجھ سے راضی ہے, تو اس کی خوشی کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. حسن بصری نے فرمایا تھا اللہ کی رضا سے ان کے دلوں میں جو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے, جو جنت والے ہیں نا ان کے لیے, اور ان کی آنکھیں سب سے زیادہ اس نعمت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. زبخشری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے, اس میں مقربین کے درجات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چند کے تمام جنتی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں, لیکن ان کے درجات مختلف ہیں. ہر فلاح اور سعادت کا سبب اللہ کی رضا ہے, جس کو یعنی جو بھی کامیابی ملے گی وہ اسی وجہ سے کہ اللہ راضی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت حاصل ہوگی جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں, یعنی فجر اور عصر کی نمازوں, اس سے عاجز نہ ہونا, یعنی ان کی حفاظت کرنا. یہ فرمایا بخاری اور مسلم میں. اسی طرح مسلم میں ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے تو نے تو ہمارے چہروں کو روشن کر دیا, کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی اس سے زیادہ بڑھ کے اور ہمارے لیے کیا خوش قسمتی ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا دیں گے اور اہل جنت کو ایسی کوئی چیز عطا نہیں کی گئی ہوگی جو ان کو اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو, اتنی زیادہ ان کو محبوب ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے, اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں. اے اللہ اپنے علم غیب سے اور مخلوق پہ اپنی قدرت سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر, اور مجھے اس وقت موت دینا جب تیرے علم میں میرے لیے موت بہتر. اے اللہ میں تجھ سے غیب میں, یعنی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوں, اور شہادت میں, یعنی لوگوں کے سامنے تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں, اور میں رضا اور غضب میں کلمہ حق کہنے کا سوال کرتا ہوں, اور فقر اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے ختم نہ ہونے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں, اور زائل نہ ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں, اور تقدیر واقع ہونے کے بعد اس پہ راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں, اور موت کے بعد ٹھنڈی زندگی کا سوال کرتا ہوں, اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں, اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں جو بغیر کسی ضرر کے ہو اور بغیر کسی گمراہ کرنے والے فتنے کے حاصل ہو. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ مزین کر دے، ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ تو اس حدیث میں، نسائی میں اور مسند احمد میں بھی، اس میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کرنے اور اس سے ملاقات کے شوق کو حاصل کرنے کی دعا کی ہے۔ ابو یزید نے کہا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چہرے کو حجاب میں کر دے تو وہ جنت میں اس طرح فریاد کریں جس طرح دوزخی دوزخ میں فریاد کرتے ہیں، ایسے تڑپے وہ۔ ان کی زندگی کا، ان کی زندگی میں یہی تھا کہ اللہ کا دیدار ہم کریں۔ اور ایک روایت آتی، اس کی سند نہیں اس تفسیر میں دی گئی، مگر آ گیا کہ اللہ عز و جل نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جو لوگ مجھ سے منہ پھیرتے ہیں، کاش وہ جانتے ہوتے کہ مجھ کو ان کا کتنا انتظار ہے اور ان کے لیے کیسی نرمی ہے، اور ان کے گناہ چھوڑ کے، گناہ کو ترک کرنے کا مجھ کو کتنا شوق ہے کہ یہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اگر ان کو پتا چل جائے نا تو وہ میرے شوق میں مر جاتے اور میری محبت میں ان کی رگیں کٹ جاتی۔ اے داؤد، یہ تو مجھ سے منہ موڑنے والوں کے لیے میرا شوق ہے، جو میری طرف بڑھنے والے ہیں ان کے لیے میری محبت کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جس کو مل جائے اور جس کو دنیا میں حاصل ہو جائے۔ تو ہم اپنی زندگی کا ایم یہ بنائیں کہ بس ہر ایک چیز کے اندر کہ میں نے بس اللہ کو راضی کرنا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہوتے لوگ ناراض ہوتے ہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اگر یہ ایم ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں، ایم بناتے نا زندگی میں، مائی گول ان لائف، مائی ایم آف لائف، تو کوئی نہ کوئی تو ایم ہوتا ہوگا نا ہر ایک کا۔ اپنے لیے سب سے بڑا اپنا ایم یہ بنا اللہ کی رضا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جنت نہیں مانگنی چاہیے، جہنم کے عذابوں سے نہیں پناہ مانگنی چاہیے، یا وہ کوئی ایسے بے فائدہ معمولی چیزیں، ایسی باتیں ظاہر ہے۔ جنت بھی اسی کو ملے گی نا جس کے پاس اللہ کی رضا ہوگی، جہنم سے بھی اس کو ہی نجات ملے گی جس کو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ تلاوت نہ سن لیں میرا خیال، اگلی آیت کرنے سے پہلے، یہ اتنی پیاری آیتیں، ان سے پہلے تلاوت سنتے پھر آگے چلتے ہیں۔
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون۔ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
یہ ایک پیچھے آیت 69 میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دو تفاصیل, ایک منافقین والی تو آپ کو بتا دی تھی مگر جو مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے باقی لوگوں کے لیے تھی وہ والی آپ کو میں نے بتانی بھول گئی. تو اس کے اندر بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کو بھی یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم بھی پہلے لوگوں کی طرح ہی ہو جاؤ گے, جیسے وہ آخرت کو بھول بیٹھے تھے, جیسے وہ بد اخلاقیوں میں گناہوں میں پڑ گئے تو تم بھی ایسے ہو جاؤ گے. اس کی دلیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی ہیں, ہاتھ در ہاتھ بالش در بالش, یعنی بالکل ہو بہو ان کی نقل اتارو گے, یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں بھی گھس جاتا ہے تو تم گو کے بل میں ان کے پیچھے گھس جاؤ گے, یعنی تم بھی گھسو گے وہاں پہ, یعنی اتنی زیادہ تم ان کو فالو کرو گے کاپی کرو گے. اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت جو تھی یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے یہ فرما کے, اور انہوں نے پھر یہی آیت قرآن کی پڑھی تھی کلینا میں پبلک کو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح عبداللہ بن عباس انہوں نے یہ سن کے فرمایا تھا آج کی رات پچھلی رات سے کیسی ملتی جلتی اور مشابہ ہے, یعنی بنی اسرائیل میں اور ہم میں کس طرح تشبیہ دی تھی انہوں نے کہ دیکھیں جیسے پچھلی رات اور آج کی رات بالکل سیم ہے نا, اسی طرح بنی اسرائیل کے جیسے ہی تم بھی چلو گے. اور یہ وقت آج آ گیا. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ لوگ نا ایک دوسرے کی کمپنی میں ہی انجوائے کرتے ہیں, اسی طرح مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں سے دوستی رکھیں یا نہیں, کیا کریں, وہ ایسے دن ان کے ساتھ بیٹھیں کہ نہیں بیٹھے, بیٹھے سب کے ساتھ وہ, لیکن یہ کام کہیں پہ بھی نہیں چھوڑنا, یا امرونا بالمعروف یا نہونا عن المنکر, اور یہ چھوڑ دیا تو پھر وہاں پہ بیٹھنا تو نقصان دہ ہے, الٹا آپ کے خلاف حجت ہو جائے گا یا آپ بھی اس مجلس کا حصہ تھے. یا ایہا النبی, اے نبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے, یعنی اس دور کو ذہن کے اندر لاتے ہوئے سوچیں اب, جاہد الکفار والمنافقین, جہاد کیجئے کس سے, کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی, وغلظ علیہم, اور سختی کیجئے ان پر, کن پر, منافقوں پہ, یعنی اب آپ ان کے ساتھ جو پہلے عفو و درگزر کا معاملہ تھا, پہلے وہ آ کے عذر بیان کرتے تھے, پہلے وہ ایکسکیوزز دیتے تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے اور ایسے بھیج دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے مان لیتے تھے باتیں, تو اب وہ نہیں ہوگا, اب آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. اس کا مطلب کیا ہے, ہم سوچتے ہیں جب ہم کسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے لگتے ہیں یا ہم کوئی اور کسی کو دیکھتے ہیں ایسے جیسے یہ لوگ منافقین تھے اس طرح کے کاموں میں کسی کو دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ یعنی جس کو کہیں اخلاق کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں, غالب گلوچ پہ آ جائیں گے, بدتمیزی کرنے لگیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ یہاں پہ کہا گیا ہے وغلط علیہم, لیکن آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ایسا رویہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہو جس میں کوئی یعنی بد زبانی کی بات ہو, کوئی ایسی بات ہو, وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ. تو وغلظ علیہم کا مطلب پھر کیا ہے, یعنی کہ اب اگر یہ کوئی ایسی بات کریں جس میں جیسے جھوٹا ایکسکیوز لے آئے تو آپ ان کا ایکسکیوز نہیں مانیں گے, کوئی ان کی بات آپ کے سامنے کھل جاتی ہے تو اس کے اوپر ان کو سزا دی جائے گی. پہلے تو ان کو کوئی سزا بھی نہیں ہوتی تھی نا, بس وہ ایسے ہی جو مرضی کرتے پھرتے تھے, تو اب ایسا نہیں ہوگا. آپ ان کے ساتھ یعنی شریعت کے احکامات جاری کرنے میں آپ کو رعایت نہیں برتیں گے, آپ کوئی نرمی نہیں کریں گے, مگر یہ مطلب نہیں کہ زبان سے بس جو مرضی کہتے کہیں اور بدزبانی کریں, یا یہ مطلب نہیں اس کا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو سنت انبیاء کے بھی خلاف ہے. وہ کسی سے سخت کلامی اور اس طرح سے سخت برا بھلا اور اس طرح سے کہنا یا ایسی باتیں کرنا ایسے نہیں کرتے تھے. وہ سست کہہ رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کو اس طرح سے کر رہے ہیں, وہ نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تا فرمایا قرطبی میں ہے کہ اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو تو اس کی سزا جو ہے شرعی حد اس پہ جاری کر دو, مگر زبانی ملامت اور تان و تشنیع یہ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقوں میں کو بھی تان و تشنیع نہیں کیے تھے کہ ان کو تانے دے رہے ہو, اچھا پتہ چل گیا تمہارا, تم تو ایسے ہو تم, جیسے ہماری عادتیں ہوتی ہیں نا. ہم تو سوچ رہے تھے امر بن معروف کا نہیں ہمیں منکر کرا تو بس ہمیں چھٹی مل گئی. اب ہم جس کو مرضی جہاں مرضی کھڑے کھڑے بے عزت کر کے رکھ دیں, لوگوں کی مجلسوں میں لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیرے, اور جی میں تو امر بن معروف کر رہی ہوں, میں تو نہیں ہوں منکر کر رہی, میں نے تو آج پڑھ لیا تو اب میں نے تو یہ کرنا. میں آپ کو بتایا گیا کہ ہر چیز میں آپ بہترین طریقے سے کرتے ہیں. کھانا بنانے لگتی ہیں, اس کو پلان کرتی ہیں, بہترین طریقے سے پریزنٹ کرتی ہیں, گھر کو رکھتی ہیں, اس میں چاہتی ہیں کہ میں میرا گھر سب سے اچھا ہو. یہ کام کرتے وقت کوئی پلاننگ نہیں, کوئی طریقہ سلیقہ نہیں, کوئی حکمت نہیں, ساری حکمتیں بالائے طاق رکھ کے یہ تو اب جیسے کہ مجھے قرآن سرٹیفکیٹ دے دیا, اب میں لوگوں کو بس کہتی پھر ہوں دیکھیں وہاں پہ اگر امر بالمعروف ہے تو ساتھ یہ بھی ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, خود بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے لوگوں کے لیے تو بڑے بنے ہوئے ہیں ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے, خود اللہ رسول کی اطاعت بھولی ہوئی ہے, ایسے نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت کلام ہوتے سخت دل ہوتے لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی آپ ان کو کیا دین کی طرف بلائیں گے, کیا نیکی بھلائی کی طرف بلائیں گے اگر سخت کلام اور سخت دل ہم ہو جائیں تو. تو ایسے ہی سوچیں کہ اگر میں یہ نہ پڑھتی نہ سمجھتی آج میں بھی اس کی جگہ ہو سکتی تھی, آج میں بھی یہی کام کرتی ہو سکتی تھی, تو میں کیا چاہتی کہ مجھے کس طرح بتایا جائے. مطلب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں نا, خود ہی سمجھ آ جائے گی کس طرح حکمت کے ساتھ دوسرے کو بتانا. کیا میں چاہتی کہ میری بے عزتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ کے عمل میں یہ ثابت نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی آپ نے منافقوں کیا کافروں سے بھی کبھی بھی یعنی ایسی بدتمیزی بدزبانی گالم گلوچ یا کوئی ایسی کلمات یا کوئی ایسے تان و تشنے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے بارے میں بے دھڑک ایسی چیزیں کرتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں, انہوں نے کافروں منافقوں کے لیے دین کی, اور ہم تو کافر اور منافق مسلمان کو ہی فتوے دے دیتے ہیں, وہ بھی اس میں بھی بہت فراغ دل ہے ہم. تو یہاں پہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے, بلکہ اگر ایسی کوئی چیز ان کے سامنے آ جائے, ان کے غلط جو کام ہو اس کے اوپر اب ٹالرنس نہیں آپ نے شو کرنی, ٹھیک ہے, نرمی, اور جیسے آپ پہلے اگنور کر دیتے تھے نا, اب اگنور نہیں کرنا, اب ایسے ہی ان کو چھوڑ نہیں دینا, معاف نہیں کر دینا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے آپ کو بتایا تبوک میں جب گئے تھے پیچھے سے انہوں نے سوچا یہ تو اب آئیں گے ہی نہیں واپس, اب تو کہاں انہوں نے بچنا ہے, اب تو وہاں پہ دیکھنا ذرا ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو انہوں نے پیچھے مسجد سے زرار بنا لی تھی, وہ کھڑی کر دی تھی, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس کو پھر گروا دیا تھا. تو یہ یعنی ان کے ساتھ تھی سختی, یہ سختی کی باتیں تھی. تو سختی کو بھی سمجھنا ہمیں چاہیے کہ سختی کا مطلب کیا ہے, یہ نہ ہو کہ الٹی سختی شروع کر دیں جس سے, اور یہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کافروں سے اور منافقوں سے یہ بھی یا منافقین سے سختی کی بات کس وقت آ رہی ہے, جب بالکل اینڈ آ گیا اور یہ آستین کے سانپ ہے, جس وقت یہ بالکل اب ایسا موڑ آ گیا کہ اب ان کے واپس آنے کا, جس کو کہیں گے نا لاسٹ سٹیج آف ہپوکریسی, لاسٹ سٹیج کینسل پہ جیسے ہوپ لیس کیس ہو گیا نا, اب یہ اس وقت کہا جا رہا ہے. یعنی وہ اتنا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے, جاسوسیاں کر رہے ہیں, تو ابھی ان کے ساتھ تو کوئی ایسا درگزر کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا نا. بعض دفعہ ایسی نرمی پھر دین کو نقصان پہنچانے کی اس میں ہو جاتی ہے, تو اس لیے کہا گیا. دوسری بات یہاں پہ جو بہت اہم بات ہے اور بہت سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا جاہد الکفار والمنافقین. حالانکہ اگر ہم جہاد کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب جنگ کرنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے کافروں سے تو جنگ کی لیکن منافقوں سے تو ساری زندگی نہیں جنگ کی, تو پھر ہمیں اس کا مطلب جہاد کی اپنی ڈیفینیشن کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی جہاد کی ڈیفینیشن جنگ کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہی جو بات میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہی ہوں کہ جہاد جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ کی جانے والی کوشش کو کہتے ہیں, اٹ موسٹ اسٹرگل کو کہتے ہیں. جہاد دشمن کے خلاف بھی ہوتا ہے, شیطان کے خلاف بھی ہوتا ہے, اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے. جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, تلوار سے بھی ہوتا ہے, اور ڈفرنٹ اس کے آپشنز ہو سکتے ہیں جیسے حالات ہیں. اور جہاد ہے کیا چیز اصل میں؟ صراط مستقیم پہ, اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے جو بھی رکاوٹ آپ کے راستے میں آتی ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا, یہ ہے جہاد. اب اس میں جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں نا, اس کوشش جو کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو ہٹانے کی, وہ جہاد ہی تو ہے, تاکہ میں اس راستے پہ چل سکوں. سمجھ لیں جیسے آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں, اب روڈ میں کوئی انہوں نے روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے کوئی چیزیں رکھ کے, اب آپ اس روڈ کو کلیئر کرتے ہیں تاکہ میں اس راستے پہ چل سکوں. یہ ایک مطلب آپ کو ویسے میں بتا رہی, یہ جو کوشش آپ نے کی نا اس راستے کو صاف کرنے کی, یہ جہاد ہے. اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں وہ اتنی ایسی چیز ہے کہ آپ نہیں اس کو ہٹا سکتے, تو آپ نے اپنا راستہ بدل کے اسی منزل کی طرف آپ جا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے کہ آپ نے اوائڈ کر لیا. آپ رکاوٹ کو زور سے نہیں ہٹا سکتے تو آپ نے منزل وہی ہے, راستہ بدل کے چلے گئے. یہ مکی دور میں ہوا تھا کہ ٹکرانے کی قوت نہیں تھی, ہٹانے کی قوت نہیں تھی, تو خود اپنی اسٹریٹجی بدل لی. تو اب انسان دیکھے کہ میری زندگی میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں. اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا, اگر آپ نوٹ کریں, سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے. یہ جو نفس ہے نا, وہ انسان کو چلنے نہیں دیتا اللہ کے راستے کے اوپر. آپ کو اللہ کا حکم مل بھی جاتا ہے, پہنچ بھی جاتا ہے, پھر بھی نفس کہتا ہے کہ مجھے تو اس کام کو کرنے کا شوق ہے اور مجھے اس کام کو کرنے کا شوق ہے, تو آپ کو چلنے نہیں دیتا. تو کیا کریں گے, تلوار سے دیکھے اس کو ماریں گے کیا؟ نہیں. اس کے لیے اب جہاد کیا ہوگا کہ اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے, یعنی دل نہیں بھی چاہ رہا تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لانا, زور زبردستی سے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لانا, یہ اس نفس کے ساتھ جہاد ہے آپ کا. تو یہ بھی ایک جہاد ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں, بعض دفعہ اپنے گھر والے ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں, تو آپ کیا اٹھا کے تلوار تو ان کے ساتھ لڑیں گے؟ نہیں, یہ بھی نہیں کہا گیا. پھر ان کے ساتھ جہاد کیا ہوگا؟ ان کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو اس طرف لانے کی کوشش کریں گے, ان کو آپ اپنی سپورٹ بنانے کی کوشش کریں گے. ان کے ساتھ بھی جہاد دلیل کے ساتھ ہوگا, زبان کے ساتھ ہوگا, رویوں کے ساتھ ہوگا, برداشت کے ساتھ ہوگا, سب یہ جہاد ہوگا جو آپ برداشت کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں بہت زور لگے گا نا. دیکھیں بلاک ہے راستہ, آپ اس راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, آپ پوری اپنی انرجی لگا رہے ہیں, تو یہ جہاد ہے آپ کا. اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی چلتے چلے جا رہے ہیں, جہاد ہے آپ کا. اسی طرح شیطان کے حربے ہوتے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, ڈراتا ہے, کبھی کسی طرح سے لالچ دیتا ہے. اس وقت بھی اس راستے پہ چلنے کے لیے شیطان کے لالچ, شیطان کے دیے ہوئے وسوسے, اس کے دلائے ہوئے خوف, ان کو ایک طرف ہٹا کے اس راستے کو نہیں چھوڑنا, اس پہ چلتے جانا, یہ جہاد ہے. تو اب سمجھ آئی کہ جہاد کہتے تو کتنی براڈ چیز ہے نا, اس کو اتنے سے کوزے میں بند کر دیا اور وہ بس اسی چیز کے نعرے لگاتے رہے کہ جہاد کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, بس جہاد وہی ہے جو مدینہ میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا تھا مدینہ میں رہتے ہوئے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مکی دور میں بھی تو وہ جہاد کر رہے تھے, کیونکہ سورہ حج میں آتا ہے, وہ تو مکی صورت ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے میں جہاد کروں جیسے کہ جہاد کا حق ہے, تو پھر اس وقت کیسا جہاد تھا؟ تو بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جہاد ہر سٹرگل کو کہتے ہیں, جو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ہو اس سٹرگل کو, چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہے اس کو. کبھی آپ اپنے علم کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں, اپنی دلیل جو آپ دیتے ہیں اس سے بھی جہاد کرتے ہیں. تو یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے میں بھی جہاد ہے. تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی ایک جہاد تھا، حالانکہ اس میں لڑائی کہیں نہیں ہوئی، تو تڑاخ کہیں نہیں ہوئی، گالم کلوچ کہیں نہیں ہوا، بدزبانیاں کہیں نہیں ہوئی، مگر پھر اب ٹالریٹ نہیں کیا، اب ان کی باتوں کو ٹالریٹ کرنا چھوڑ دیا. اور کئی دفعہ آپ یہ حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجازت نہیں دی. کہیں نہیں آپ دیکھیں گے منافقوں کی روح کو، کوئی خونی چوک تھا وہاں پہ مدینہ میں جہاں پہ منافقوں کو لٹکا دیا جاتا تھا. یہ مسلمانوں سے اب بدنام کر دی ہیں ان چیزوں کو کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم وہ اپنے جاسوسوں کو وہاں لٹکا دیتے ہیں اور ان کے سر اتار کے تو سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری جاسوسی کر لی، اور یہ ہیں یہ فلانے کافر ہیں اور یہ فلانے مسلمان جو ہیں یہ منافق ہیں اور فلانے یہ ہیں، خود ہی فتوے دے دے کے ان کا خون کر رہے ہیں. تو یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے معاملات کیے، اور اس کے بارے میں جو مس کنسپشن ہے وہ ہماری اب ختم ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ ان سے بھی جہاد کریں اور ان سے بھی کریں، اور کافروں سے بھی جہاد جو کیا کب کیا؟ جا کے 13 سال مکہ کے گزر گئے، اس میں تلوار نہیں اٹھائی تھی، تب جب بالکل ایک یعنی حجت تمام ہو گئی تب جا کے تلوار سے کیا تھا. اس سے پہلے تو زبان سے کر رہے تھے، اپنے رویوں سے کر رہے تھے، معاملات سے کر رہے تھے. وَهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کن کا؟ کافروں کا بھی اور منافقین کا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ اب یہ ایک اس چیز کے اندر، اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر بعض احادیث آتی ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی ان کے لیے تھا. اور اس میں سب سے پہلی بات جلاس بن سوید آتی ہے، اس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں اگر وہ برحق ہے تو ہم لوگ تو گدوں سے بھی بدتر ہیں. یہ سن کے اس کی بیوی کے بیٹے نے، یعنی اس کے ستیلے بیٹے نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے جو کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچاؤں گا، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ضرور مجھ پہ کوئی آفت آ پڑے گی ورنہ تیری گرفت کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلا کے پوچھا، انہوں نے جا کے جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلا کے پوچھا، اے جلاس کیا تم نے ایسا سا کہا تھا؟ اب کہا گیا نا وغلوز علیہم، ہم نے اسے سختی کر، تو آپ بلا کے پوچھ لیا، تو اس نے قسم کھا لی کہ نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. تب انہوں نے اس کے ستیلے بیٹے نے پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنی جو حق بات ہے وہ یا اللہ ظاہر کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی تھی جس کے اندر صاف بتا دیا گیا کہ کون سچا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابئی کے بارے میں اتری. ایک جہنی اور ایک انصاری میں لڑائی ہو گئی، جوہنی شخص انصاری پر چھا گیا تو اس منافق نے انصار کو اس کی مدد پر ابھارا اور کہنے لگا واللہ ہماری اور اس کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہی مثال ہے. استغفر اللہ، مجھ سے کہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس نے کہا کہ یہ مثال ہے کہ اپنے کتے کو موٹا تازہ کر کے کرو کہ وہ تجھے ہی کاٹے. واللہ اگر ہم اب کی مرتبہ مدینے واپس گئے تو ہم میں سے عزت والے لوگ ان تمام کمینے لوگوں کو وہاں سے باہر نکال کر جائیں گے. اب ایک مسلمان نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا، آپ نے اس کو بلوا کے پوچھا تو اگر قسمیں کھانے لگا ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو یہ بات بولی ہی نہیں. تو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں. اچھا آپ کو پتا چل رہا ہے نا، میں 2-3 واقعات آپ کو بتاؤں گی اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا یہ واقعہ ہوا اس کی وجہ سے اتری، مگر چونکہ یہاں پہ دیکھیں جمع کا صیغہ، اس کا مطلب ایک نے نہیں کہا، یہ ساروں ان کا کام ہی یہ تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کی تلاش کرتے پھر رہے تھے. اس پہ منافقوں نے ایک گروہ میں اپنی مجلس میں بیٹھ کے خوب مذاق اڑایا، آپس میں کہنے لگے کہ حضرت آسمان کی خبریں تو بڑی خوب خوب سناتے، ان کی اپنی اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے. یہ تفہیم القرآن میں، استغفر اللہ، یعنی دیکھیں کس قسم کی تکلیف دے باتیں. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں، ان کو برداشت کرنے کا، ان سے درگزر کرنے کا، ہمارے لیے اتنی بڑی اس میں مثال ہے نا کہ جس کو کہتے ہیں آستین کے سانپ، اپنے لوگ اپنے کلمہ پڑھنے والے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، مجلسوں میں جو قرآن کی مجلس میں ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن لیتے تھے تو اس کے بعد یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم تو بڑے بنتے ہو مسلمان اور یہ بنتے ہو اور دیکھو تمہاری باتیں یہ ہیں، اور ایسے تانے بھی دے سکتے تھے. کبھی آپ نے کسی حدیث میں سنا کہ ایسے تانے دیے ہوں؟ ایسی باتیں، اور ظاہری باتیں یہ ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو دکھ پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ پھر بھی کیسا تھا؟ اللہ اکبر، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. ہمیں کوئی ایک دفعہ کوئی بات کہہ دے، اس کے بعد دل نہیں چاہتا کہ اس کے بعد اس سے کبھی دوبارہ بات کریں. یہ کتنا درگزر، اور انسان یہی سوچ لیتا ہے کہ دیکھو یہ تو نفاق والے ہی تو ہیں ہی، منافقین، ان کا تو ہے ہی مقام جہنم، اس لیے جہنمی لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن نے بھی کہا کہ یہ جہنمی، اور یہ تو پکا منافق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا، اب تو یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. جیسے ہم سوچتے ہیں تو کسی کافر کے ساتھ تو بس اچھی طرح بات کرنا ہی غلط ہے، ان کے ساتھ تو ایسے بات کرو، یہ تو ہے جہنمی، یہ تو ہے فلاں، ایسا بھی کوئی سلوک نہیں ملتا. کہ مومن کا اپنا کردار ہوتا ہے نا، وہ اپنے کردار کے مطابق چلتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ 10 سے اوپر اوپر آدمیوں نے غزوہ تبوک میں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کے قتل کرنا چاہتا ہے. گھاٹی تھی، بہت تنگ گھاٹی تھی. گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ جو دو پہاڑوں کے درمیان تنگ سا راستہ ہوتا ہے، وہاں سے ایک ہی بندہ کوئی گزر سکتا تھا، تو باقی لوگ دوسری طرف سے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب لیا کہ آرام سے چلے جائیں. اب اندھیرا تھا، اور ان لوگوں نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. تو 12 آدمی تھے، انہوں نے منہ پہ نقاب ڈالے ہوئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو گھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو للکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ بھی تھے، عمار بھی تھے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، تو انہوں نے جا کے اپنی ڈھال جو تھی اس سے ان کی اونٹنیوں کے منہوں پہ مارا، وہ پھر بھاگ گئے. تو انہوں نے اتنی حد تک انہوں نے کوشش کی تھی، اور منہ لپیٹے نہیں تاکہ ہمارا کسی کو پتا نہ چلے، اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کے نام تو بتا دیے تھے. تو اسی بارے میں ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، لیکن انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ. کون سا کلمہ انہوں نے کہا؟ جو انہوں نے یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کوئی کہتا کہ یہ تو ہم پھر گدوں کی طرح ہیں، اگر واقعی یہ سچے ہی رسول ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی نے بری بری جو باتیں یہ ساری ہیں، یہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، یعنی پہلے اسلام کے دعوے کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اس کے بعد بھی کوئی کفر کر سکتا ہے، یہ یاد رکھیں بات. کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہ ہم اسلام میں آ گئے تو اب بس ہم مسلمان ہی ہیں، جب تک ہم نے آپ کو مسلمان کہیں گے، نہیں. انسان کی جو منہ کی باتیں ہیں نا، وہ اس کو کفر تک پہنچا سکتی ہیں. جب کوئی اللہ رسول کا مذاق اڑائے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کہے جو نازیبہ ہیں، جو نامناسب ہیں، تو اس کو کہا گیا کہ اس نے کفر کر لیا اسلام کے بعد. مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہی رہے ہمیشہ. جب کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی لوگ ایسے کرنے لگتے لو جی ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی، اس وقت اللہ کہاں تھا، کہاں ہے اللہ؟ تو یہ کون سی باتیں، یہ تو کفر کی باتیں ہیں، یہ تو کفر ہے اسلام کے بعد. تو انہوں نے بھی جو باتیں کی، تو اسلام لانے کے بعد بھی کفر ہو سکتا ہے، اس سے دلیل ملتی ہے. کوئی نہ اپنے اسلام کو سیف سمجھے کہ میں نے اسلام ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوا میری ساری زندگی کے لیے، بس میں جو مرضی بولتی رہوں، مجھے تو کھلی چھٹی ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں نا، میں جو مرضی باتیں کرتی ہوں. ایسے نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. وہم منہ بیما لم ینالو، اور انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے جو نہیں پہنچ سکے. وہ کون سا ارادہ کیا تھا؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کر کے اور آپ کو ختم کرنے کا ارادہ انہوں نے کیا تھا، اس تک نہیں پہنچ سکے. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، اور نہیں وہ ناراض ہوئے مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. یعنی ان کو اب ناراضیاں اسی بات کی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. رسول نے تو نہیں غنی کیا، اللہ نے کیا. اللہ ہی غنی کر دیتا نا کسی کو اپنے فضل سے، جس کو چاہے. پھر کیوں کہا گیا یہاں پہ فضلی ہی میں بھی؟ دیکھیں واحد کی ضمیر ہے، اس کا مطلب اللہ تعالی ہی کرتا ہے کسی کو غنی. تو پھر رسول کا نام کیوں آیا؟ اس لیے کہ رسول سبب بنے نا. دیکھیں مدینہ کی بستی کیا تھی، یہاں پہ ہر وقت جنگیں ہوتی رہتی تھی، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، یہودیوں سے اسلحہ لے لے کے. اس وقت بھی یہی کام تھا، یہودیوں سے اسلحہ لیتے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے یہ جو اوس اور خزرج تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے، امن و امان ہوا، پھر فتوحات ہوئی، مال غنیمت یہاں پہ آیا، پراسپیرٹی آئی، بہت خوشحالی ہو گئی تھی یہاں پہ، کیونکہ پہلے تو جنگ کی وجہ سے یہ تو اپنے کام کاروبار کرنا ہی مشکل ہے نا، ظاہر ہے جہاں پہ جنگ ہوگی اور اتنے لوگ ان کے مارے گئے تھے. تو دیکھو کتنا کچھ تمہیں حاصل ہوا رسول کے آنے کی وجہ سے جو پہلے نہیں تھا. تو اس لیے کہا گیا ورسولہ، یہ غنی کر دیا، یعنی اب تمہیں یہ نخرے اور یہ باتیں اسی لیے آتی ہیں. تم احسانات تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے تمہیں غنی کر دیا، تم لوگ کس طرح کے حالات میں رہتے تھے، یہاں پہ کتنی بدامنی تھی، یہاں کتنے غریب تھے یہ لوگ، اب کتنی مال کی بھی فراوانی ہوئی، امن و امان بھی ہوا، لیکن یہی مال تمہارے لیے ایک فتنہ بن گیا. مال آ گیا، نعمت آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کو بلا کے جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگتے تھے، خاص طور پہ ان منافقین کو بلاتے تھے اور ان کو اور زیادہ زیادہ دیتے تھے کہ ان کی شرارتوں سے بچ جائیں. لیکن یہ پھر بھی کہ یہ ہو سکتا ہے یہ باز ہی آ جائے، لیکن زیادہ حصہ لے کے بھی پھر یہ ظاہر دوسروں سے زیادہ مالدار ہو گئے، یہ تو اور نفاق میں بڑھتے ہی گئے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ، اتنی باتیں ان کی ہونے کے بعد اتنا جھوٹ بولتے تھے کہ قسمیں کھاتے تھے ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم نے تو کہا نہیں، اب آپ کیا کہیں گے. اچھا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے. یعنی پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ان کے لیے، اگر ابھی بھی آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہے. آپ یہ سوچ لے کہ اس وقت میں بھی ایسی باتوں کے باوجود بھی ان کی توبہ کو سننے کو اللہ تعالیٰ، وہ تو اس کے بعد کوئی بھی انسان اس کا مطلب زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر پلٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے اپنی حرکتیں، تو وہ واپس آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اس کے بعد جلاس نے توبہ کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو یا کو خیر اللہم، ہوگا اچھا انہی کے لیے اگر یہ توبہ کر لیں. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لیکن اگر یہ لوگ پھر منہ موڑ جائیں توبہ سے، توبہ نہیں کرتے یہ، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور دردناک عذاب ہے. یعنی دنیا میں بھی انہوں نے پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ سختی بھی ہوئی، ان کو رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا، ان لوگوں کے لیے پھر ان کی اولادیں بھی ان کی دشمنی ہو گئی، کیونکہ اولادیں جب مسلمان ہو گئی تھی تو پھر ظاہر ہے اولادیں تو ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کے وہ گوارا نہیں کرتی تھی. عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. جہاں تک جلاس بن سویل کی توبہ کا ہے، تو جب ظاہر ہے پہلے تو اس نے انکار کیا اور قسم کھا لی اور اس نے کہا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں، اور اس کے بعد جب یہ آیات اتر آئی کہ نہیں یہ آپ کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو اور یہ ساری باتیں کہ اگر یہ توبہ کر لیں، تو اس نے کہا کہ میرے لیے یہ آیات اتری ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے یہ کلمہ کفر کہا تھا اور میں اب دل سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس نے نیک عمل بھی کیے تھے. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا زمین میں. اب اپنی اولاد ہی جب مسلمان ہو گئی تو پھر کون مددگار اور دوست ہوگا؟ انسان سب سے زیادہ تو اپنی اولاد کے لیے مال بھی چھوڑ کے جاتا ہے اور ان کے لیے کرتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں ان کے لیے سمیٹ کے چھوڑ جاؤں، تو ان کا تو کوئی بھی نہیں پھر رہ گیا. اپنے پیدا ہوئے اپنے بچے خود ہی دشمن بن کے کھڑے ہو گئے، وہی وہ ساتھ نہ رہے تو پھر اور کون رہ گیا؟ اور آپس میں بھی یہ وقتی ساتھی تو ہو سکتے تھے، ایک دوسرے سے سنسیئر تھوڑی تھے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جس نے عہد کیا اللہ سے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. دو چیزیں، انہوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں منافقین میں سے جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، کس چیز کا؟ کہ لَئِنْ آتَانَا، اگر وہ ہمیں دے، یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، ہمیں مال دے دیتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نمبر ون لکھے اس کے اوپر، لَنَصَدَّقَنَّ تو ہم ضرور صدقہ کریں گے, اور نمبر ٹو وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ہم نیک بھی ضرور ہو جائیں گے. یعنی جب ان کے پاس مال نہیں تو یہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس مال آ جائے تو پھر ہم تو دیکھیں کتنا صدقہ کرتے ہیں, ہم کتنا خیرات کریں گے, ہم تو نیک ہو جائیں گے, ہم ایسے ہو جائیں گے. لیکن جیسے پہلے بات ہوئی نا کہ یہ تو ہیں ہی ایسے لوگ جو وعدہ خلاف ہیں, کبھی وعدہ پورا نہیں کرتے. تو کیا ہوا, فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا بخل کرنے لگے, منہ موڑ گئے, کوئی نیک نہیں ہوئے. وهم معرضون, اور یہ ہے ہی منہ موڑنے والے, یہ ان کا حال ہے. یہ آیت ایک خاص شخص کے بارے میں بھی اتری, مگر وہ قصہ آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں, چپکے چپکے کبھی کرتے ہیں, اپنے دل میں ہی کر لیا کہ اب سے بس مجھے اتنے پیسے مل جائیں, میں تو اتنا صدقہ کروں گی, میرے پاس اگر اتنے ہوتے میں تو فلانے کو دیتی, اور اتنا میں دیکھو کوئی نہیں ان کو دیتا میں دیتی, اس کے بعد جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں پھر کرتے ہیں کیا, پھر صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے, یا پھر اور کئی چیزیں سامنے آنے لگتی. بس مجھے ایک دفعہ جاب میں پروموشن مل گئی نا, پھر دیکھنا ذرا, بس گھر بڑا گھر مل گیا نا, میں بس وہاں پہ قرآن کی بس کلاسیں کراؤں گی, یہ کراؤں گی, بس مجھے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیٹا دے دے, پھر دیکھنا میں کیا کروں گی. میں خود سوچے, جب ہم اپنے اندر یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں نا, جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی یہ سوچتے ہیں, بس اب کوئی نہیں سن رہا ہوتا, لیکن آپ ایک عہد اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گی, اس کے بعد میں یہ سیکھوں گی, میں یہ کروں گی, بس میرے بچے ایک دفعہ بڑے ہو جائیں نا, پھر دیکھنا میں تو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دوں گی, بس اس کے لیے دین کے لیے میں ایسے کر دوں گی, میں فلانی جگہ پہنچ جاؤں, پھر دیکھنا میں یہ کروں گی. اور اس کے بعد جب وہ کام ہو جاتا ہے تو کیا کرتے, اب یہ من جو ہے نا یہاں پہ, اس کے نیچے اپنا نام لکھیں, من ہوں من, اس میں اپنا نام لکھیں کہ کیا میں نے تو نہیں ایسا کیا, کہ عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر وہ مجھے دے گا یہ اپنے فضل سے کچھ بھی چیز, جو بھی مال ہے, اولاد ہے, کوئی پروموشن ہے, کوئی گھر ہے, کوئی موونگ ہے, کچھ بھی شادی ہے, یہ ہو جائے گا میں بڑا صدقہ کروں گی, میں بڑی نیک بن جاؤں گی. تو ایسا ہوا, پھر ہم باتیں اتنی کرتے ہیں, وعدے اتنے کرتے ہیں, لیکن کیا اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہمیں کبھی یاد بھی رہتے ہیں؟ کاش میرے پاس بس اتنا ہو, بس ہو گیا تو پھر تو, میرے پاس اتنا ٹائم ہوا تو میں تو ایسا سوشل ورک کروں گی, میرے پاس اتنے پیسے ہوئے میں تو مسجد بنواؤں گی, میں تو حج پہ چلی جاؤں گی, میں تو اپنے فلانے رشتے دار کو دوں گی. تو ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا ہم نے اللہ سے کوئی عہد کیا جب ہمارا وہ کام ہو جاتا. کتنے کتنے وعدے ہم اپنے اندر کرتے رہتے ہیں, تو جب آ جاتا تو بخل کرتے, یعنی پھر کچھ نہیں دیا جاتا ان سے, ہاتھ مٹھی بند کر لیتے. اب یہ جو جس کے بارے میں آیت اتری اس کا بھی تھوڑا سا حال آپ کو بتا دوں, بغوی نے یہ واقعہ نقل کیا اس آیت کے شان نزول میں, تمام تفاسیر کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک خطبہ دیا تھا جس میں منافقین کی بدحالی اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا تھا. حاضرین میں ایک منافق تھا, جلاس بھی موجود تھا, یہ جس کی میں نے آپ کو بات بتائی, اس نے یہ سارا کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا, اور پھر جلاس سے آپ نے بات کی, اور اس نے پھر قسم کھا کے جو جھوٹی کہا کہ میں نے نہیں کہا, وہ ساری بات ہوئی, اور اس کے بعد اس نے پھر واپس اپنی ایمان لے آیا تھا, یعنی ایک طرح سے کلمہ کفر سے توبہ کر لی تھی. اچھا یہ تو پچھلی اس کا وہ ہو گیا. اب اس والی آیت کا جو شان نزول ہے یہ ہے ابن جریر میں, ابن ابی حاتم میں, ابن مرتوے میں, طبرانی میں, بیہقی میں, سب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک آدمی تھا سالبہ بن حاتم انصاری, بعض جگہ پہ ہے نہیں وہ سالبہ ایک اور تھے, وہ بدری صحابی تھے, اس کا آدمی کا نام کچھ اور تھا, لیکن باہر کیف نام کو آپ چھوڑ دیں, آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کو اس نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ پھرا کرتے, مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میرے طریقے پہ ہی تم رہو, یعنی میرا طریقہ کیا, یعنی وہ طریقہ کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال نہیں تھا, جس حال میں میں ہوں اس طرح کا حال نہیں تمہیں پسند. تو یہ شخص پھر چلا گیا, مگر پھر دوبارہ آیا, پھر یہی کہا, اور اس معاہدے کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق والے کا حق پہنچ جاؤں گا. یعنی اس عہد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے بس دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی, یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ اس پہ تنگ ہو گئی, باہر چلا گیا اور ظہر اور عصر کی دو نمازیں مدینہ میں آ کے آپ کے ساتھ پڑھتا تھا, باقی نماز بھی جنگل میں جہاں اس کا مال ہوتا بکریاں ہوتی وہاں پہ ادا کرتا. پھر انہیں بکریوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی اور مدینہ سے دور جا کے کوئی جگہ لی, وہاں سے صرف جمعے کی نماز کے لیے مدینہ آتا تھا اور پانچوں نمازیں وہیں پڑھنے لگا. پھر اس مال کی فراوانی اور بڑی تو یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی اور مدینہ سے بہت ہی دور چلا گیا جہاں جمعہ اور جماعت سے بھی محروم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا شہر کے قریب میں اس کی گنجائش ہی نہیں رہی, اس لیے کسی دور جگہ جا کے اس نے قیام کیا اور اب یہاں نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے تین مرتبہ فرمایا سالبہ پہ افسوس ہو, سالبہ پہ افسوس ہو, وہی سالبہ. تو اتفاق سے اسی زمانے میں صدقات کی بارے میں آیات نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے صدقات کے وصول کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے صدقات لیں, یعنی زکات لیں. تو زکات لینے کے لیے کسی کو بھیجتے تھے نا, تو آپ نے مویشی کے صدقات کا مکمل قانون لکھوا کے دو آدمیوں کو عامل بنا کے زکات کا اور زکات کلیکٹ کرنے کے لیے بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ سالبہ کے پاس بھی پہنچے اور بنو سلیم کے ایک اور کے پاس شخص کے پاس بھی جانا. تو یہ دونوں جب سالبہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا تو کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے, یعنی ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے. پھر کہا اچھا اب تو آپ چلے جائیں, جب واپس ہوں گے تو جب یہاں آپ واپس وہاں سے ہو کے آ جائیں گے نا دوسرے آدمی سے لے کے, تو پھر میں اس وقت تک سوچتا ہوں تو پھر میں بتاؤں گا یہاں سے, یعنی چکر لگاتے بھی جانا. وہ دونوں چلے گئے, دوسرے شخص کے پاس گئے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو اس نے اپنے مویشی اونٹ بکریوں میں سے سب سے جو بیسٹ جانور تھے نا وہ نکالے اور وہ جانور دیے ان کو. تو انہوں یہ وہ جانور لے کے خود ان دونوں قاصدان کے ساتھ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جانوروں میں سے اعلیٰ چھانٹ کے نہ لائیں, سب سے بیسٹ نہ لے کر آئیں, درمیانہ لے کر آئیں, اس لیے ہم تو یہ جانور نہیں لے سکتے جو گئے تھے نا, انہوں نے یہ کہا. تو وہ اس سلیمی آدمی نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں, آپ یہ جانور قبول کر لیں. پھر یہ دونوں آدمی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین بنا کے بھیجا تھا وہ گئے اس بندے کے پاس جو سالبہ تھا. تو اس نے کہا کہ لاؤ مجھے پہلے دکھاؤ وہ قانون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے بھیجا ہے. اس کو دیکھ کے کہنے لگا یہ تو بھئی ایک قسم کا جزیہ ہے, مسلمانوں سے تو لینا ہی نہیں چاہیے. اچھا ابھی تم لوگ جاؤ, میں غور کروں گا, پھر میں کوئی فیصلہ کروں گا. جب یہ دونوں واپس مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے پھر وہی کلمہ دہرایا جو پہلے کہا تھا, یا وہی ہا سالبا, یا وہی ہا سالبا, یا وہی ہا سالبا, یعنی بڑا سخت افسوس ہے سالبا پہ. پھر سلیمی کے معاملے پہ خوش ہو کے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ومنہم من عاہد اللہ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ ہم ہر ایک حقدار کا حق دیں گے, یہ کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہو گیا, بخل کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھی آدمی تو پھر بھی انہوں نے اس نے نہیں دیا. تو پھر فعاقبہم, اس نے سزا دی ان کو, نفاق فی قلوبہم, نفاق کی ان کے دلوں میں, الی یوم یلقونہ, اس دن تک جس دن تک وہ اسے ملیں گے, یعنی قیامت تک اب نفاق اس کے اندر رہے گا. اب دیکھیں یہ کتنی ویسے ایک ڈرا دینے والی بات ہے کہ ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں ہمارے پیسہ اور بڑھ جائے, یہ ہو جائے, جب پیسے زیادہ ہوں گے پھر مجھے جاب نہیں کرنی پڑے گی, پھر تو میں دین کی طرف آ جاؤں گی, پھر میں ایسے کروں گی, پھر میں ایسے وعدے کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے یا اور کوئی جو بھی نعمت ہے جس کو آپ نے مانگا تھا اور اللہ کی اطاعت کے لیے وعدے کیے تھے, الٹا پہلے سے بھی جاتے ہیں. ایسی دولت جو انسان کو رب سے ہی دور کر دے, اس سے تو بہتر ہے کہ ایسا مال ملے ہی نہیں. ہم مگر خواہشات سے ہٹتے نہیں, ہم کہتے ہیں بس اور ہو جائے اور ہو جائے. اب پتہ نہیں ہوتا وہ چیز جو ہمیں ملے گی وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے گی کہ دور کر دے گی, اس کی نہیں فکر ہوتی. تو ہمیں جب دعا بھی کرے نا تو یہ دعا کیا کرے, اللہ مجھے وہ مال دینا یا وہ اولاد دینا یا وہ ذمہ داریاں وہ نعمتیں دینا جن سے میں تیرے قریب ہو جاؤں. بات کہتے ہیں اب میرے رشتے دار قریب ہوتے کتنا اچھا ہوتا. اب کیا پتا اگر آپ کے رشتے دار قریب ہوتے آپ ان کا حق ہی نہ دے سکتے, ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے, ہائے کاش میری بہن میرے پاس رہتی ہوتی پھر مجھے کتنا مزہ آتا. بھائی آپ کو کیا پتا کس چیز میں آپ کے لیے بہتری ہے. تو اس لیے ایسی خواہشات کرنے سے پہلے انسان یہ جو دعا کرے اللہ اس کے اندر بہتری ہو, اس میں تیرے سے قریب ہونا ہو تو پھر یہ چیز مجھے ملے, مجھے وہ چیز ایسی دینا. اب دیکھو اس کو مال ملا اور کیا ہوا, الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا اس کے اوپر ہوئی. تو اس کی سزا, کیونکہ یہ لاسٹ سٹیج آف نفاق پہ پہنچ چکا, اس کی سزا یہ کہ اس کے دل میں اللہ نے نفاق پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جب تک وہ اس سے ملیں گی, یعنی اب توبہ کی توفیق نہیں ان کو ملے گی, نفاق پہ ان کی جان نکلے گی. بما اخلف اللہ ما وعدوہ, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی جو وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ اس کے خلاف کیا, وہ بما کانوا یکذبون, اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر جب ایسا ہی ہوا کہ جب اس کی یہ جو اس آدمی کو جب پتا چلا کہ اس کا ایک رشتہ دار بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی طالبہ, تو اس نے جب سن لیا, اس نے فوراً سفر کر کے جا کے طالبہ کو تک یہ بات پہنچائی کہ, اور اس کو ملامت کیا کہ دیکھ تیرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. وہ اب سن کے بڑا گھبرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بدعا کر رہے ہیں تو بھاگا گیا مدینہ جا کے, اس نے کہا کہ آپ میرا صدقہ قبول کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا. یہ سن کے سر پہ خاک ڈالتا ہوا گیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے توبہ بھی جو ہے نا کوئی ایسا نہیں تھا کہ سچے دل سے توبہ کر رہا تھا, اس کی توبہ بھی یہ تھی کہ یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا مجھے لگ جائے اور میرا سارا یہ مال وغیرہ ختم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے, میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا, تم نے اطاعت نہیں کی, اب تمہارا صدقہ میں نہیں قبول کر سکتا. تو یہ چلا گیا تھا. کچھ دن کے بعد ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی, اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ آیا تھا واپس کہ میرا صدقہ لینے, تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ حاضر ہوا تھا, اس نے یہی کہا میرا صدقہ قبول کر لیں. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اس نے درخواست کی تھی تو کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا, سب نے انکار کر دیا تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں یہ مرا تھا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی سے. تو اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے, منافق کی نشانیوں میں سے ہے نا جھوٹ بولنا اور وعدہ توڑنا. جھوٹ کیا تھا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا, میں ضرور نیک بن جاؤں گا, میں ایسے ہو جاؤں گا, یہ جھوٹ ہے. علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم, ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی بات کو اور ان کی سرگوشیوں کو بھی. اللہ کو پتا ہے یہ جو ان کا نفاق ہے اندر, اس کو بھی اللہ جانتا ہے, کس میں کتنی تڑپ ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے, کیا نیتیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں ہم تو مجبور ہو گئے, ہم کیا کریں, ہم سے تو اب ہوتا نہیں ہے, اگر کوشش کرتے تو ہو جاتا, لیکن نیت ہی نہیں کرنے کی. گھر بیٹھے کہتے رہتے ہیں بس جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی ہوگا, ہم کیا کر سکتے ہیں, یعنی بس اللہ کے فرشتے ہی اتریں گے تو ہم سے کرائیں گے, ورنہ ہم تو نہیں یہ کام کرنے کو تیار. اس کا مطلب تو نیت ہی نہیں. جب نیت تو انسان کوشش کرتا ہے. ہم بھی دیکھیں گے کوئی ایسا ہم نے وعدے تو نہیں کیے ہوئے, کوئی چاہے منت منی یا ہم نے خود سے خود ہی وعدے کیے ہوئے جن کا کسی کو بھی نہیں پتا, تو ہم ان کو پورا کریں. اگر نہیں کر سکتے تو کفارہ دیں, قسم کا کفارہ دے دیں. اور قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھ لیں. اور آئندہ کے لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کوئی ایسی بات نہ کریں جو پھر آپ وقت آنے پہ کر کے نہ دکھا سکیں. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے, بہت زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو. ہم اس ہمارے لیے سب کے لیے واقعی اس سبق کے اندر بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. جب انسان یہ بھول جاتا ہے نا کہ اللہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے, سرگوشیوں تک کو جانتا ہے, تبھی انسان یہ اندر اندر ارادے کر کے خود ہی توڑ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کسی کو تو پتا نہیں ہے, کون مجھے پوچھے گا. تو کوئی نہیں جانتا مگر رب جانتا ہے, اور وہی اس کا حساب لینے والا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنتے ہیں بکیا.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا, وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله, فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب